जिसका नाम सूरतुल हुजरात था। और इसमें इज्तिमाई और इस्लामी जिंदगी के 12 जाब्ते बयान किए हैं कि इन 12 जाब्तों के मुताबिक अगर किसी की जिंदगी गुजरेगी तो ये एक इस्लामी और एक बेहतरीन जिंदगी हो। और वो लोग के इस पर ईमान नहीं लाते या जो इन जाब्तों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारना चाहते उनका शिकवा किया। कुछ कबीले वाले आकर चाहते थे कि अपने ईमान पर एहसान जताएं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां, तो सरकार ने तो सर झुका लिया, कुछ बोले नहीं, लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम में इनकी इस पहचान जताने की तकरीफ को मुस्तरद कर दिया। फरमा तुम ईमान लाए, इस्लाम कबूल किया, इसमें तुमने कोई रसूल पर या अल्लाह पर एहसान नहीं किया, तुम्हारा अपना फायदा है। अगर कोई बादशाह किसी मामूली इंसान को अपने यहां जारू कशी और झाड़ू देने की खिदमत पर मामूर कर दे तो ये झाड़ू देने वाला ये तो नहीं कर सकता और ये तो नहीं कह सकता कि देखा मेरा मर्तबा कैसा है कि बादशाह ने मुझे झाड़ू देने रखा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छी बात कही, मिन्नत मते के खिदमत सुल्तान हमी गुनी, ऐसा मत जता के तू बादशाह की खिदमत कर रहा है। मिन्नत अजोशनात के बखिदमत गुजाश तक, इस बात को बादशाह का एहसान समझ के तुझे झाड़ू देने के लिए अपने यहां रख लिया, वरना उसके यहां काम करने वालों की कमी नहीं। तो तुमने दीन अल्लाह ने तुम्हें आता फरमाया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, बजाय इसके कि तुम अपने ईमान और इस्लाम पर एहसान जताना चाहते हो रसूल के यहां और फायदे अपने ही दुनिया के जो है तुम्हें मद्देनजर है, इस वजह से अल्लाह ने फरमाया कि ये ईमान नहीं है, ईमान सहाबा का है, देखो उनका ईमान। उनका ईमान कैसा है? فرمائے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله, सच्चे ईमान वाले वो हैं कि ये ऐसा ईमान लाए हैं कि इनको शक और शुबा नहीं है। ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله, इनकी शान यह है कि इनको कहीं दबदबा नहीं, कहीं शक नहीं, कोई शुबा नहीं, शान के साथ तो ईमान कबूल किया, और मरने खपने कटने कुर्बान होने जान लुटाने माल लुटाने के लिए हर आन तैयार है। जान की बाजी लगाना हो, माल की कुर्बानी देना हो, हर वक्त अल्लाह के रास्ते की मेहनत को तैयार है। एक पाई कहते शक और शुबा नहीं, ये है सच्चे ईमान वाले। फरमाया उलाइका हुम सादिकून, ये है सच्चे ईमान। अब यहां ये शिकवे के बाद सच्चे ईमान वाले कैसे बेदाग, कैसे बिला शक की जिंदगी गुजारते हैं, ऐसा बनाओ अपने आप को तो तुम्हें भी सच्चा मोमिन कहा जाएगा, इस सबक के साथ इस सूरत को खत्म फरमाया है। और अगली सूरत शुरू की है और कुरान करीम की जो 7 मनाजिल हैं उनमें ये आखिरी मंजिल जो शुरू हुई उसकी पहली सूरत, इसका नाम रखा सूरतुल काफ। کے مضامین بڑے اہم ہیں. اس میں اثبات توحید، اثبات رسالت، جزا اور سزا، قرآن کریم کی صداقت اور اللہ کا اس کا خطاب ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے نبی مبعوث ہونا، سب بیان کیا ہے. تقریباً 1490 حروف پر مبنی ہے یہ سورت، اور تقریباً 345 الفاظ ہوں گے اس کے، اور 45 آیات ہیں، 3 رکوعات پر مبنی ہے اور یہ سورت مکی ہے. ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جو مکی سورتیں ہوتی ہیں ان میں چند چیزوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، ان میں بھی عقائد پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے. مکی زندگی میں معتقدات کو بہت زیادہ مستحکم اور مضبوط کیا گیا ہے. اس سورت کو شروع کیا ہے حروف مقطعات میں سے ایک حرف قاف سے، اس لیے سورت کا نام بھی قاف رکھا. گزشتہ سورت میں جو لوگ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پکے ایماندار نہیں بن پائے، ایسے ہی شکوک اور شبہات میں گرفتار لوگ جو ایمان سے کورے رہ گئے ان کا تذکرہ ہے، اور ان کی ان باتوں اور اعتراضات کا جواب دیا ہے جو ان کے ذہنوں میں گشت کر رہی تھی اور حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں. یہ لفظ، یہ حرف جو ہے نا خاص، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے الف لام میم حروف مقطعات کہتے ہیں. ویسے تو الف اور لام اور میم آئے گا تو ملا کے پڑھیں گے، لیکن جہاں یہ حروف مقطعات کی حیثیت سے اور ابتدائے صورت میں ہمیشہ آئے گا، جہاں صورت شروع ہوگی وہاں آئے گا، بیچ میں کہیں نہیں آئے گا. اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا، اور اس کا حقیقی معنی کسی کو نہیں معلوم، اللہ کہہ رہا ہو. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے فیصلہ کیا ہے، جب بھی وہ حروف مقطعات آتے ہیں ان کی تفسیر میں پڑوس میں لکھتے ہیں اللہ عالم و مراد ہی بذالک، اللہ ہی کو اس کی مراد کیا ہے اس کا علم ہے. تو مفسرین کرام جو طرح طرح کی اس میں خیال آرائیاں کرتے ہیں، اپنے اپنے اقوال ذکر کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کے تخمینے ہیں، ان کے اندازے ہیں، تقریب فہم کے لیے لوگوں کو کچھ بات پڑھ لے پڑ جائے اس کے لیے سمجھاتے ہیں. تقریب فہم کے لیے چند معنی اس کے ذکر کیے ہیں، ورنہ صاف ستھری بات یہ ہے کہ اس کا حتمی اور یقینی اور ڈیفینیٹ معنی اللہ ہی کو معلوم. حروف مقطعات کے معنی رسول کو بتائے گئے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے جو بات لکھی اس میں تو اتنا لکھا کہ اللہ عالم و بے مرادی بذالک، اس میں رسول کا تذکرہ نہیں کیا ہے. اللہ کو اس کی مراد زیادہ معلوم ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کو معلوم ہے، اس میں کوئی اختلاف. رسول کو معلوم ہے کہ نہیں اس کی مراد؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ رسول کو معلوم، اور یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، ایک سر ہے، پوشیدہ بات ہے. لیکن امت کو بتانے کی ضرورت نہیں، ورنہ جو بات امت کو بتانی ہے رسول چھپاتے نہیں، کیونکہ اس میں صریح حکم ہے قرآن کریم میں اور اللہ کا، یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ پر وحی اتری ہے اس کو پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر ایسا نہیں کیا تو آپ نے منصب رسالت کا جو حق ادا کرنا چاہیے اس میں کوتاہی کی. نبی ایسا کبھی کر نہیں سکتے. اگر ایسا کریں تو منصب نبوت خطرے میں آتا ہے. نبی انتہائی درجے کا امانت دار ہوتا ہے, اس لیے سرکار کی شان اور نبیوں کی شان اتنی پرانی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص کیوں کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی اس میں سے آپ نے کچھ چھپایا تو اس نے جھوٹ کہا ہے, یہ بات غلط ہے. اور اگر کسی نے یوں کہا کہ سرکار کل کی بات جانتے تھے تو اس نے جھوٹ کہا ہے. یہ دو باتیں خاص طور پر فرما دی. اور یوں کہا کہ کسی نے اگر یوں کہا کہ سرکار نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے تو اس نے غلط کہا. لیکن حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر بات ہی نہیں قائم کیا, بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت پیشاب کرنے کا تذکرہ بھی کیا ہے. اب یہ کیا ہے, یہاں شرح حدیث کا جو ہے کام نکلتا ہے. وہ سب ہماری تسکین کا سامان کرتے ہیں. یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کا مطلب شارحین یہ بیان کرتے ہیں کہ عادت نہیں تھی آپ کی, طریقہ نہیں تھا ہمیشہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے. تو پھر روایت میں جو کرنے کو بتلایا وہ کیا ہے, فرمایا وہ عذر کی بات ہے. اور حضور تعلیم میں عملی کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں تو امت کو تعلیم دی اور جواب بتایا کہ اس طرح شدید عذر کو بیٹھ نہیں سکتے, ایسی کوئی جگہ ہے, ایسا کوئی مرض ہے, تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کی گنجائش ہے, ایسی آپ کے ساتھ یہ فرمانا چاہتے ہیں. تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حضور کی سنت نہیں, جواب کے لیے یا عذر کی وجہ سے, وہ جگہ کی مشکلات کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بالکل صحیح رہی. اور کل کی بات نہیں جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر خود حضور کا ارشاد طبیعی ہے. انصار کے یہاں شادی کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, وہاں بچیاں ترانے گا رہی. ایسے حفوہ تو ایسی لمبیاں جو ہمارے یہاں شادیوں میں ہوتی وہ نہیں. میرے کو ایک ساتھ پوچھ رہے تھے کہ ڈی جے کا کیا مطلب, میں نے کہا ڈائریکٹ جہنم کا آلہ ہے, اس لیے اس کا نام ڈی جے رکھا ہے. تو بھائی ترانہ کیسا, اپنے بہادروں کا تذکرہ ہو رہا ہے. بدر میں جو شہید ہو گئے ان کا تذکرہ, احد میں جو کام آئے ان کا ذکر, یہ طرح اس میں بھی ایمانی جذبات کو برانگیختہ کرنے کی ایک سعی اور محنت. لیکن وہ بچیاں سرکار کی تعریف بھی بیچ میں بیچ میں کرتی جاتی تھی. اس میں ایک شعر ایک مصرع یہ بھی کہا تھا, وفینا نبی عالم ہم میں تو وہ نبی ہے جو کل کی بات جانتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں سے کہا کہ بیٹیوں یہ مت پڑھو, اس سے پہلے جو تم پڑھ رہی تھی اچھا تھا, لیکن یہ جو جملہ تم نے کہا یہ صحیح نہیں ہے. اور نبی کے سامنے کوئی غلط بات اگر سرکار کچھ نہ فرماتے خاموش رہتے تو دلیل بن جاتی, لیکن وہ غلط کہہ رہی تھی. نبی کا فریضہ ہے اپنی آنکھوں کے سامنے غلط بولتا ہوا کسی کو برداشت نہیں کرتے, اور نہ غلط کہتا ہوا برداشت کرتے ہیں, اور نہ غلط ہوتا ہوا خاموشی سے دیکھتے ہیں, فوراً روک دیتے ہیں. تو حروف مقطعات کے بارے میں کہ اس کی یقینی مراد اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں, یہ فیصلہ کن تھا. سوال ये होता है कि जब कुछ इसका फायदा ही नहीं है तो फिर इसको रखा क्यों, इसके पीछे मसलहतें हैं, हिकमतें हैं। एक हिकमत यह है कि समझ में ना आए तब भी पढ़ो, हर चीज का समझ में आना जरूरी नहीं। क्या फायदा होगा, इस पर भी 10 नेकियां मिल जाएगी। इससे पता चला कि कुरान करीम समझ में ना आए जब भी अजर से और सवाब से खाली नहीं है, क्योंकि काफ का, अलिफ लाम मीम का हमें माना मालूम नहीं, माना समझ में नहीं आए, लेकिन इस पर जो अजर मिलना है उससे महरूम नहीं हो। तो भैया ये फायदा निकल आया कि न समझ में आएगा तब भी तुमको जो है अजर हम देंगे। जो समझने की चीजें हैं वो समझाई है नबी ने, उसको समझो, जहां समझने को ना कहा है वहां रुक जाओ। फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आदमी, उनकी तफसीर जो है तफसीर कबीर, इसके बारे में कहा जाता है कि कयामत तक कुरान करीम पर होने वाले एतराजात के जवाब इसमें आपको मिल जाएंगे। हर आयत के माता 10-10, 20-20 बातें करते हैं, अल्बासुलूला, अल्बासुसानिया, अल्मसअलतुस्सालिसा, कई बातें करते हैं एक आयत के माता। बड़े शाही दरों पर के आदमी थे, बड़े आलिम थे, और मोहम्मद गोरी का जो जमाना था उस जमाने में हुए हैं फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं असल में आपने इशारा, कुछ लोगों ने जो कहा कि खास से असल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि अल्लाह ताला की कुछ सिफात हैं जिनको मानना है, जैसे काफ को मान लिया इस तरह काफ से वाबस्ता अल्लाह की सिफात को मान लेना। वो क्या है, फरमाते कदीर काफ से, कादिर काफ से, कहार काफ से, मुकदिर काफ से, मुंतकिम काफ से। तो कुछ सिफात ऐसी हैं कि जो काफ से शुरू होती हैं या उसमें खास है, इन तमाम सिफात को भी मानना, इसका इशारा किया खास के जरिए। बाज हजरात कहते हैं कि काफ से असल में कल्बे मोमिन की तरफ इशारा है, चुनांचे ये कौल जो है इब्ने अरबी का है कि काफ से मुराद कल्बे मोमिन है, और कुरान करीम में कल्बे मोमिन का और सलामती वाले कल्ब की बड़ी अहमियत बयान की। क्या फरमाते हैं कि इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, देखिए वहां कल्बे सलीम का तज़किरा किया, तो कल्बे मोमिन की तरफ के वो बहुत कीमती सरमाया है ये इशारा करना चाहते हैं। लेकिन फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर जरा अलग किस्म की। वो फरमाते हैं कि इंसान की जो इबादत है वो तीन किस्म की, कुछ इबादत का ताल्लुक तो है कल्ब के साथ, कुछ इबादत का ताल्लुक जबान के साथ, और कुछ इबादत का ताल्लुक जवारेह के साथ। वैसे तो जो लोग ईमान को दू अच्छा मानते हैं कि ईमान मुरक्कब चीज का नाम है, वो तीन चीजों से ईमान को मुरक्कब मानते हैं। एक तो तस्दीक बिल जिनान, दिल से मानना अल्लाह, और इकरार बिल लिसान, जबान से इकरार करना कि अल्लाह एक है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मबऊस करदा रसूल और नबी हैं। और तीसरा अमल बिल अरकान, यानी जो आमाल बताए हैं, जो इबादत बताए हैं उनको अंजाम देना। लेकिन हनफिया के यहां और अहले हक के यहां ये मुहद्दिसीन का मजहब है कि वो ईमान को मुरक्कब मानते हैं, जबकि हम लोग जो है ईमान को बसीत मानते हैं, और ईमान मारिफत का नाम है। اللہ کی معرفت ہو جائے، اس کا نام ہے اصل ایمان، اور اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو تین چیزیں بیان کی، جس میں سے ایک کا تعلق قلب کے ساتھ، ایک کا تعلق زبان کے ساتھ، ایک کا تعلق یہ اعضاء یعنی ہاتھ پیر سر ان تمام چیزوں کے ساتھ، اعضاء بدن کے ساتھ، ان میں سے بعض عبادات سمجھ میں آتی ہیں اور بعض سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر دل سے تعلق رکھنے والی جو عبادت ہے وہ معتقدات عقیدے ہیں، وہ دلوں میں ہوں گے، دل سے ماننا کہتے ہیں۔ اب دل کی حقیقت پہلے میں بتلا چکا ہوں، اس لیے اس کی تفصیل نہیں کرتا آپ کے سامنے۔ قلب کی حقیقت یہ ہے کہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ قلب کے اندر رکھا ہے، جو ایمان کو لیتا ہے اور اپنے آپ کو نورانی بناتا جاتا ہے۔ تو نیکیوں سے یہ نورانی بنتا جاتا ہے، یہ لائٹ بڑھتی جاتی ہے، اور یہ لائٹ جو ہے گناہوں سے کم ہوتی ہے اور مند پڑتی چلی جاتی ہے۔ اس کا نام ہے اصل میں، جو قلب کہتے ہیں نا، گوشت کے ٹکڑے کو نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو لائٹ خاص قسم کی رکھی وہ مراد ہے، جو ایمان لانے سے بڑھے گی، اعمال صالحہ سے بڑھے گی اور گناہوں سے گھٹے گی۔ تو عقیدوں کا جو تعلق ہے وہ قلب کے ساتھ ہے۔ عقیدے کیا؟ اللہ کا ایک ہونا، توحید، الوہیت باری تعالیٰ۔ اب اس کو دلائل سے ثابت کریں گے، اللہ کا ایک ہونا، اس کے دلائل ہے تو دلائل سمجھ میں آتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا رسول ہونا، وہ دلائل کی روشنی میں سمجھائیں گے تو عقل مند ہوگا، تو دلیل کی روشنی میں سمجھے گا، سمجھ میں آتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں عقائد میں سے سمجھ میں نہیں آ سکتے، مثلا پل سراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب اس کو دلائل سے آپ سمجھائیں، سمجھنے کی چیز نہیں، وہاں سمجھ میں آئے گا جب گزریں گے۔ تو بس اس کو ماننا ہے، عقیدہ ماننے کو کہتے ہیں۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے تو راستے میں شیطان آیا، کہا اللہ کو کیا مانتے ہو؟ کہا اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل تھی، دوسری دلیل تھی۔ وہ دلائل پہ دلائل دیتے رہے، شیطان دلیلوں کو توڑتا۔ تو کہا تم مانو گے اللہ کو؟ کہا جی میں کہتے نہ مانو، میرا ایمان استدلال ہے، عقل سوچ تمام چیزیں لگا کر استدلال کر کے میں ایمان لایا، استدلال ایمان ہے میرا، تو یہ ہٹ نہیں سکتا۔ تو کہا اگر دلائل دو تمہارے استدلالات کو توڑ دوں تو کافر میں سوچوں گا، تمہارے استدلال کا جواب دوں گا۔ بعض استدلالات ایسے آئے کہ خاموش ہو گئے فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کیوں جواب نہیں دیا، ورنہ ہمارے مشائخ نے اس کے جواب دیے۔ سامنے سے ایک کسان آ رہا تھا، اس کو کھڑا کیا، بھائی تو کیا سمجھتا ہے اللہ کو مانتا ہے؟ کہا جی مانتا ہوں۔ کیا مانتا ہے؟ اللہ ایک ہے، آسمانوں میں ہے، سب چیزوں کے کرتا دھرتا پالنہار ہوئی ہے، وہ قدیر ہے، قادر ہے، غفار ہے، ستار ہے، سب کے پاس اس کی ثابت۔ تو شیطان نے کہا اگر دلیلوں میں سے میں اس کو توڑوں تو کہاں میں پھاوڑے سے تیرا سر توڑوں گا۔ تو فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا تو کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا، پھاوڑے کا کوئی جواب نہیں، دلیلوں کا جواب ہے۔ فرمایا ایمان ایسا ہونا چاہیے، کیوں کرے تو یقین اتنا ہے کہ اچھا میں سوچوں گا، بعد میں جواب دیتا ہوں، آتا ہوں۔ جیسے کہ مشورے میں تین دن جانا طے ہوا، جب بلانے کے لیے کہتا اب آتا ہوں، تب آتا ہوں، ذرا پوچھ لوں، ذرا کہہ لوں، ذرا بازار لے ہوں، ذرا باہر جا کے ہوں، ذرا اندر جا کے ہوں، یہ سب گڑبڑ والی بات۔ جن کو جانا ہے تو بس اٹھ کے چلا جائے گا، میں لکھوایا چلو نکل گئے۔ ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، کہ یہ ایمان ایسا ہونا چاہیے، تمہارا استدلال ایمان تو ٹوٹ سکتا ہے لیکن کسان سر توڑ دے گا، تمہارے ہاتھ پیر توڑ دے گا، باقی اس کا ایمان اپنی جگہ سے ٹلنے کا۔ تو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، جہنم اور جنت یوں بھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن سرکار نے فرما دیا تو اب آپ کو ماننا پڑے گا، اور نبی کو دکھا کر یوں کہتے ہیں کہ نبی نے دیکھا ہے، तो तुम नबी को मानोगे तो नबी की मानी हुई सब चीजों को तुमको मानना है, ये दलील है। अच्छा तो मौतकदात में से बात चीजें तो समझ में आती और बात चीजें जो है वो समझ में नहीं आती, लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि अकायद की बुनियाद ऐसी है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं बात को तो मानता हूं और बात को नहीं मानता। जब तक मुकम्मल हर अकीदे को आप ना मान लें वहां तक ईमान कामिल आ ही नहीं सकता। अच्छा दूसरी इबादत जबान की है, जबान से जो इबादत होती है वो तिलावत कुरान की शक्ल में होती है, तस्बीहात की शक्ल में होती है, तहमीदात की शक्ल में होती है। तो जब आदमी पढ़ेगा और सामने वाला सुनेगा, समझ में आता है कानों के रास्ते से दिल दिमाग तक उतरता है कि भाई ये पढ़ रहा है, इसका ये माना, इसका ये माना, समझ में आता है। तीसरी चीज जो है उसका ताल्लुक है आमाल बदन के साथ और अज्जाए बदन के साथ। जैसे ही उनका एहराम बांधो, क्या मसले रहते भाई एहराम बांधने की, क्यों बांधे हम, अच्छे खासे कोट पैंट पहन सकते हैं, क्यों एहराम बांधे। अरे भाई टोपियां पहन पहन के छोटी मस्जिद में लोग जाते हैं, आप इतनी बड़ी मस्जिद में हमसे कहते हैं कि एहराम बांधो तो सर के ऊपर कपड़ा भी नहीं होना चाहिए, समझ में आता है नहीं आता। समझ में ये भी नहीं आता कि कयाम के बाद सज्दे में सीधे क्यों नहीं गए, रुकू में पहले क्यों गए, और रुकू दो क्यों नहीं रखे, एक क्यों रखा, सज्दे क्यों रखे हर रकात में दो, समझ में नहीं आता। और ये उतरती हुई सूरतें पढ़ना क्यों बदलाया, चढ़ती हुई सूरतें क्यों नहीं पढ़ सकते, अल्हम्द तो पहले क्यों पढ़े, सूरतें बाद में क्यों पढ़े, रुकू में सुबहान रब्बिया लजीम क्यों पढ़े, सुबहान रब्बिया आला सज्दे में क्यों पढ़े, क्या दलील है आपके पास, कुछ पल्ले पड़ती है बात, समझ में आती है नहीं आती तो क्या नहीं मानोगे। फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं समझ में आए कि ना आए लेकिन मानना पड़ता है। जैसे काफ का माना समझ में नहीं आता तो क्या इसको कुरान करीम का हर्फ नहीं मानोगे, जैसे इसको मानते हो इस तरह वो चीजें जो समझ में ना आए उनको मानते चले जाओ। काफ से इशारा किया कि समझ में ना आने वाली चीजों को भी इस तरह से मानो जिस तरह से कि काफ को अल्लाह की किताब का एक हर्फ मानने के लिए तैयार हो। आज की बात शायद इसी पर खत्म करेंगे क्योंकि आज अब्बास कुछ बेहद के सिलसिले में तशरीफ लाए हैं। तो ये आज तीन चीजें मैंने आपके सामने आपके सिलसिले में जो है वो पेश की है। आगे मजमून जो सूरत है वो इंशाल्लाह आइंदा तक ठीक से अर्ज करेंगे। सरफराज खान मार्कतिया साहब की हमशीरा सकीना बीबी गुलाम मोहम्मद पटेल का इंतकाल हुआ, उनके लिए दुआएं मगफिरत की जाए, अल्लाह ताला मरहूमा की बेइंतहा मगफिरत फरमाए। और सलीम भाई मास्टर हमारे भी उस्ताद होते हैं, उनका इंतकाल हुआ, उनके लिए दुआ फरमाइए। बड़े तकलीफ में थे, बहुत अच्छे थे लेकिन बड़े साबिर थे, तो उनके लिए भी मगफिरत की दुआ करें। अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत फरमाए, जन्नत में आला व ताला मकाम अता फरमाए। और सैयद सलीम सैयद रसूल साहब बीमार हैं, उनकी शिफा के लिए दुआ करें। इस तरह हमारे अब्दुल रशीद साहब यहाँ इस महल्ले में रहते थे, बड़ी मस्जिद के सामने वाले, वो भी जो है इंतकाल फरमा गए, तो उनके लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह ताला बे इंतहा मगफिरत फरमाए। अब्दुल रजाक तीसी साहब मुंशी मस्जिद के जिम्मेदार थे, वो भी कल गुज़श्ता इंतकाल फरमा गए, उनके लिए भी दुआ फरमाइए, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। उधर सहारनपुर में हजरत मौलाना उस्मान साहब साहिब नसरुल बारी जो हैं वो दुनिया से तशरीफ ले गए, इल्मी खिदमत थी, शेखुल हदीस रहे कदीम सहारनपुर के इदारे में, उनके लिए भी भरपूर दुआ फरमाए। अल्लाह ताला मरहूम के जितनी इल्मी खिदमत हैं उनको कबूल फरमाए, उनकी पूरी जिंदगी की इल्मी जद्दोजहद का बेहतरीन और अपने शाया निशान अजर और बदला नसीब फरमाए। और बाकी जितने बीमार हैं तमाम को अल्लाह शिफाए कामिल अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار اللهم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألک العافية فی الدنیا والآخرة اللهم انا نسألک رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا شافي الأمراض إنك على كل شيء قدير اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما گناہیوں سے در گزر فرما اے اللہ گناہگار ہیں قراری پاپی ہیں خطاکار ہیں اے الہ العالمین رات دن کے گناہگار ہیں ہمارے جرائم کو در گزر فرما دے اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں محروم نہ فرما گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں تیرے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ نگاہ کرم فرما دے اے اللہ پوری امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت کے فیصلے فرما دے رحم کی بھیگ دے دے مغفرت کی بھیگ دے دے اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما اگر تیرے دروازے سے نکال دیے گئے کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھیک مانگیں گے اے اللہ العالمین اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ تو نے اگر دے دیا تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے پوری امت کی بگڑی بنا دے اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت کا شہدائی بنا دے اے اللہ تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما دے جس کے رسول محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما جمی قبرستان والوں کی مغفرت فرما اے اللہ پورے اجتماع اور مجمعے کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین زندگی ہماری گزرے گی ہم اللہ کے فرامین کے مطابق جو ہے زندگی گزارے شیخ کا کام صرف رہنمائی کرنا ہوتا ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ عطا ہوتا ہے اور جو کچھ ملتا ہے اوپر سے جو سلسلے کا فیض ہے ہمارا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا اور ہم تک پہنچا اور وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے عرش تک پہنچا تو یہ جو سلسلے ہیں ان کے فیض ملتے ہیں اوپر سے جیسے نل نیچے کھولو تو ٹنکی میں جو پانی ہوتا ہے وہ آتا ہے بیچ میں جو پائپ ہے وہ تو ایک واسطہ ہے شیر بیچ میں واسطہ ہے اگر اوراد وظائف یہ تمام چیزیں کی جائے تو اس کے نتیجے میں جو فیض ملنا چاہیے وہ سلسلے کا فیض اوپر سے جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ہم کتنا جیسے ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ جتنی شکر ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا تو جتنے اوراد اذکار بتاتے ہیں یہ تو روزانہ کرنے کی چیز ہے اب سلسلے سے جوڑیں گے اور کریں گے تو ایک اور بات ہوگی کہ مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی وائر کے اوپر لنگر ڈال کر اپنے گھر میں لائٹ لائے گا تو روشنی تو جلے گی ایک ہے کہ میٹر مانگا اپلیکیشن کیا اور آفیشیل لائٹ لے لی تو یہ جو ذکر کریں گے یہ سلسلے میں رہ کر یہ وہی اذکار جو پہلے سے کرتے آئے وہ ہیں لیکن یہ ایک آفیشیل کام ہو گیا اب کرنا کیا ہے سلسلے میں اکثر کچھ لوگ تو ڈرتے ہیں کہ بحث ہوئے تو مرے ہوئے کام سے حالانکہ पैर होने से आदमी जो बिल्कुल आजाद होता है, जो मर्जी में आया कर रहा है, उसके बजाय उसके दिल में अल्लाह का एक डर बैठ जाता है कि भाई मैं जो करूं अल्लाह से डर कर करूं। और फिर बीच में एक बात ये कहते हैं कि शिर्क का रब्त रखो और कोई बात हो तो उनको बताओ, तो बताना आपको गुनाह की बात बताने से डरेगा तो गुनाह करने से भी डरेगा, और अगर हो जाए तो अपनी इस्लाम की जो है वो फिक्र करेगा। तो असल तो है पैर कोई होता है कि नहीं होता वो दूसरे दर्जे की बात है, लेकिन अपनी इस्लाम करना लाजिम है। हर इंसान पर अपनी इस्लाम की फिक्र करना और अपनी इस्लाम देखना कि कितना दीन मेरी जिंदगी के अंदर आ रहा है, कितने अल्लाह के फरामीन मेरी जिंदगी में आ रहे हैं, इसको रोजाना फिक्रों के साथ सोचना, रात को सोने से पहले भी एक बार गौर करना कि दिन में आज कितनी मानी अल्लाह की, कितने सरकार के तरीकों को तोड़ा, कितने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, आंखों ने क्या गुनाह किए, जबान ने क्या किए, कान ने क्या किए, हाथ पैर ने क्या किए, ये सब सोचने, कितना झूठ बोला हूं, कितनी गीबत की है, कितनी जो है बदनजरी मुझसे हो गई, ये सब करेगा आदमी तो इंशाल्लाह ये लाइन जो है ना वो लाइन पर पड़ जाएगा। धीरे धीरे अल्लाह ताला जो है वो गुनाहों से छुटकारा भी देंगे, नेकियों की सआदत देंगे। ये अज़कार तो हमेशा ही करने हैं। एक काम मुझसे पूछ रहे थे कि कितने टाइम करना पड़ेगा, मैंने कहा खाने के बारे में कभी पूछा है कि कितने टाइम खाना पड़ेगा, नाश्ता कितने टाइम करने हो, और कम मौलाना कब तक करेंगे हम, मैंने कहा ये सवाल ये ऐसा ही है जैसे खाने के बारे में कोई ये कहे कि कब तक हम खाते रहेंगे, अब थक गए हम लोग खाते खाते, तो जिंदगी भर जब तक जान लगी है आप खाएंगे जान को बचाने के लिए, जब तक रूह लगी है रूह को जिंदा रखने के लिए इसे जिंदा देते रहेंगे और जिक्र अज़कार करते रहेंगे, रूह की जिंदगी का ये सामान है। आज हाल ये है हमारा कि हम खाली रस्मी तमाम चीजें अदा करते हैं, जो अंदर से दिल को बेदारी मिलनी चाहिए, जो कुरान, जो तड़प, जो दीन का जज्बा, जो फिक्रें हैं, जो नमाजें रो रो कर अदा हो, और जो नमाजों का शौक हो, जौक हो, वो सब चीजें नहीं है। तो ये सब चीजें जो है सिलसिले में जुड़ने से फिर अल्लाह ताला जो है वो आता फरमाते हैं। अब कितना जुड़ेगा मजबूती के साथ, जैसे कि स्पीच अच्छी डाली, कनेक्शन भी अच्छा मजबूत और स्क्रू भी बराबर फिट किए, तो जब ऑन करेंगे तो बराबर रोशनी होगी, स्विच भी ढीली, अंदर का स्क्रू भी ढीला, हमारा स्क्रू भी ढीला, तो फिर स्विच ऑन करेंगे तो कभी जलेगी लाइट तो कभी जो है नहीं जलेगी। बस यही हमारा जो है सिलसिले का मामला है, जितना कनेक्शन सिलसिले से ताल्लुक मजबूत रखेंगे और जितना अज़कार की पाबंदी और बताए जाने वाली दवाएं लेते रहेंगे, उतनी उतनी बीमारियां दूर होती जाएंगी, उतनी उतनी अल्लाह ताला रूहानी शिफा अता फरमाते जाएंगे। अब जो है थोड़ी देर के लिए ये जो हजरात को जो हजरात बहुत दूर से बेचारे तशरीफ लाए, मैं बेहस करने का तो अहल भी नहीं हूं और डरते डरते करता हूं क्योंकि मेरा ही हाल कुछ खराब है, लेकिन बहुत अरसे से ये कोई एक साल के टाल टाल के जो है मजबूरन ये साथियों ने कहा कि नहीं अब तो किसी हालत में आप बेहस करो, तो अब मजबूरन जो है कर रहे हैं। तो बेहस होने वाले हजरात को डरने की जरूरत नहीं, उम्मीद का सामान है बेहस होना और अपने आप को अवस्था करना, और जो पहले से पाबंद चला रहा है उसको जरा भी डर नहीं लगेगा। कुछ हजरात ये समझते हैं कि बेहस हो जाओ फिर अपने बिल्कुल खाली, अब कुछ नहीं करना, शेख करेगा सबके देगा ले जाएगा जन्नत में, और मेरे शेख यूं फरमाते थे कि मैं तो बेहस इसलिए करता हूं कि कोई मुनीद काम का निकला तो मुझे धक्के देकर जन्नत में ले जाए। तो असल चीज तो ये है जो शेख मशायख होते हैं वो तो ये सोचते हैं, इसलिए वल्ला दिल में ये ख्याल नहीं है कि बेहस करके कोई सिलसिला पड़ा हूं, कभी ख्याल नहीं पैदा हुआ इसका, अल्लाह ने पैदा फरमाया ऐसे ख्याल, वरना जो है सिलसिले की आबरू जाती रहेगी, ये कारोबार हो जाएगा, ऐसा कोई कारोबार ये नहीं है। और आप हजरात की इखलास के साथ फिर भी है कि अल्लाह को राजी करने के लिए ये काम कर रहे हैं, दूसरे तमाम इबादात में नूर पैदा हो जाए, हमारे दावत के रंग में नूर पैदा हो जाए, हमारे बोलने में जो है ताकत पैदा हो जाए, हमारी नमाजों में जान पड़ जाए, हमारी तिलावत जो है वो दिल की कुड़न के साथ हो, ये तमाम फिक्रों के लिए हमको जो है बेहस होना है। आजादी हर वक्त आजादी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा आदमी पाबंद हो, कुछ कानून बने हो तो आदमी डर कर सहम कर चलता है, बहुत सी बीमारी बहुत से गुनाहों से बच जाता है। बस तो ये جو بیعت ہے سلسلہ نقشبندیہ کے ذریعے سے اصلاح جو ہے کریں گے. ہمارے شیخ جو ہیں حضرت مولانا ابرار احمد صاحب کلیوی رحمت اللہ علیہ سے بھی اجازت یافتہ ہے, اور دوسری اجازت جو اجل خلفاء ہیں حضرت شاہ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے نقشبندی چکوال والے, ان کے اجل خلفاء میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب ہیں واڑی دامت برکات, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ جو ہے تادیر قائم رکھے. اور ایک عجیب داستان ہے ان کی کہ انہوں نے حضرت مرحوم کے ہاتھ پر کیوں بیعت فرمایا, لیکن وہ وقت نہیں ہے کہ وہ سب تفصیل ذکر کرے. البتہ ہم جو بیعت کرائیں گے صرف واسطہ رہیں گے. میں بیعت کراتا ہوں آپ کو حضرت مولانا واڑی صاحب دامت برکات عالیہ کے ہاتھ پر, صرف بیچ میں ایک واسطہ ہوں کہنے کے لیے, ورنہ وہی تمام نقول اور وہی تمام اذکار جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اس میں مراقبہ کیونکہ اصلاح کا راستہ نقشبندیہ کا رکھا ہے, اذکار جو ہے چشتیہ کے بھی کچھ لیے ہیں کیونکہ دوسرے سلسلوں میں بھی بیعت ہیں اور مجاز ہیں اس میں بھی اجازت ہے. تو اس اعتبار سے لوگوں کی اور عوام کی رعایت کے اعتبار سے تھوڑی دوسری چیزیں بھی ملائی جاتی ہیں. خیر, تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ یہ بیعت جو ہے سلسلہ نقشبندیہ میں کر رہا ہوں, اور اسلام کا جو راستہ ہوگا اس راستے سے ہو کر ہم جو ہے اللہ کے دربار تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی کی کوشش کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ روزانہ کے 24 گھنٹے کے اوراد میں نمازوں کی پابندی کو کہنے کی ضرورت نہیں, وہ ہر مومن پر ہر وقت فرض ہے ہی ہے. اور تلاوت سے قرآن جو ہے حافظ قرآن کے لیے ایک پارا ہے, جبکہ غیر حافظ کے لیے کم سے کم پاؤ پارا جو ہے, اور وہ اتنا بھی کوئی نہیں جانتا ہو تو کوشش کر کے تعلیم قرآن کریم کی حاصل کرنا شروع کر دے اور اپنا دن شروع کرے اللہ کے نام کے ساتھ, اور تلاوت قرآن کریم کے بغیر اپنے گھر سے نہ نکلے. روزانہ انتہائی پابندی کے ساتھ تلاوت کرنا ہے. تلاوت قرآن کے بڑے فوائد ہیں, وہ فوائد بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گے. ہر حق پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرمائیں گے. نمازوں میں پڑھ رہے ہوں گے تو ہر حق پر اللہ 100 نیکی عطا فرمائیں گے. اتنا بڑا اجر کا اور اتنا بڑا ثواب کا ذخیرہ اس سے کوئی جو ہے سمجھدار آدمی محروم نہیں رہ سکتا. تو اس کی کوشش کرنا ہے کہ روزانہ یہ تلاوت. دوسرا جو ہے مراقبہ. مراقبہ ابھی اب دیکھیں گے, چند منٹوں کے لیے روزانہ مراقبہ کسی شیخ سے بےحد ہو یا نہ ہو لیکن کرنا ہے. اور مراقبہ اللہ کے دھیان پہ بیٹھنے کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا کیسے بیٹھیں گے ہمارا دھیان نہیں لگتا, دکان پہ 8 گھنٹے بیٹھتا ہے تو دھیان لگتا ہے, حالانکہ کوئی گراہک نہیں آتا پھر بھی جو ہے وہاں بیٹھا ہے اور 8 گھنٹے آپ اس کو جا کے کہو کہ کوئی نہیں آتا تو بند کر دیتے, کہ یہ تو آسمانی سلطانی ہے کوئی ٹائم پہ آ سکتا ہے, تو نہیں چھوڑتا, اس کے دلائل دیتا ہے. اللہ کے دھیان میں بیٹھنا اس کے لیے کیا مشکل ہے جو کئی گھنٹے جو ہے دکان پر گراہک کے انتظار میں بیٹھتا ہو, اس کے لیے اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کی کیا تکلیف ہے. چند منٹوں کے لیے روزانہ جو ہے وہ اللہ کے دھیان میں بیٹھا جائے, 10 منٹ 15 منٹ سے شروع کریں. اور ہمارے حضرت شیخ اور فضائل اعمال نے دیکھ کیا مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں فجر کی نماز کے بعد 1.5 گھنٹے کا مراقبہ فرماتے ہیں. تو اتنا لمبا مراقبہ, 2.5 گھنٹے کا مراقبہ ہمارے شاہ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ کرواتے تھے. گردنیں دکھ جاتی تھی, مالش کراتے تھے لیکن چھوڑتے نہیں تھے. تو بھائی ہم تو اتنا کام نہیں کہتے, تھوڑا سا غور کر لے اپنے دل کے حال کے اوپر, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغی زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ اپنا بننے کی اور اللہ تک جو ہے وہ پہنچنے کی محنت ہے کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. پھر جو ہے دوسری اہم بات اذکار میں روزانہ 200 مرتبہ کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنا, اور ایک وقت میں کرنا ہے تو کر سکتے ہیں, 24 گھنٹے کے اندر پورا کرنا ہے تو کر سکتے ہیں, کم سے کم 200 مرتبہ کریں. اور استحضار کے ساتھ, غفلت کے ساتھ نہیں. غفلت کے ساتھ تو ذکر کر لیتے پتا بھی نہیں چلتا کہ میں نے ذکر کیا. استحضار کے ساتھ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, کس کا نام پڑھ رہا ہوں, کس کا کلمہ پڑھ رہا ہوں, یہ استحضار کے ساتھ کرنا. پھر دوسری چیز جو ہے وہ درود پاک ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا بڑا حق ہے تو سرکار کا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو درود پاک کی کثرت کرنا ویسے ضروری، لیکن کم سے کم 200 مرتبہ جو درود شریف آسان لگے. اور یاد رکھے احادیث سب سے بہترین درود وہی ہے جو حدیثوں میں آیا ہے، باقی دوسرے الفاظ لوگوں نے اپنے اپنے مکاشفے کے اعتبار سے، اپنے ذوق کے اعتبار سے لکھے، باقی اصلی جو درود پاک ہے جو مستند ہے اور انتہائی معتبر ہے وہ درود پاک ہے جو حدیثوں کے اندر ذکر ہوئے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا، جن میں سے وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. لیکن کسی کو مشکل لگتا ہو تو آسان درود بھی حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھے ہیں، دوسرے حضرات نے بھی لکھے ہیں، آسان درود شریف پڑھیں اور روزانہ پابندی کے ساتھ 200 مرتبہ پڑھیں. تیسری چیز جو ہے وہ استغفار، گناہ ہر وقت ہوتے ہیں تو معافی بھی ہر وقت ہونی چاہیے، اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا کہ اللہ غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو زبان پر استغفار بھی ہو اور استغفار کا استحضار بھی ہو. یہ تین چیزیں ہو گئی، نمازوں کی پابندی اور گناہوں سے اجتناب، اور اپنے احوال باطنی سے اپنے شیخ کو وقت بوقت جو ہے وہ آگاہ کرتے رہنا، تاکہ آگے کا راستہ، جیسے طبیب جو ہوتا ہے اس کو مریض اپنے حالات سے واقف کرتا ہے، اس طرح سے اپنے روحانی جو طبیب ہے اس کو اپنے حالات روحانی بتا کر اس کی بیماری کا علاج لینا. اب سے تھوڑی دیر انشاءاللہ ہم خطبہ پڑھ لیں، اور خطبے کے بعد جو ہے وہ جو الفاظ ہم کہلوائیں گے، یہ الفاظ بھی جو مشائخ کہلواتے ہیں وہ کی نقل ہے، یہ کوئی میرا اپنا ایجاد کردہ معاملہ نہیں ہے، تو وہ جو کہلواتے ہیں وہی کہنا ہے، اور کہنے کے بعد پھر جو اصل بیعت ہے وہ ہو جائے گی. اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں گے، ذکر کر لیں گے اور دعا کریں گے. جو حضرات بیعت ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازے، اور ہم سب کی جو ہے اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو سلسلوں کا فیض جو ہے وہ عطا فرمائے، اور جتنے سلاسل ہیں اور تمام سلاسل جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوام عطا فرمائے، اور ان کے مستفیدین جو ہیں ان کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم متى قال جبريل عليه الصلاه والسلام ما الاحسان يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه وان لم تكن تراه فانه يراك. صدق الله وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اب وہ الفاظ جو میں کہلواتا ہوں وہ آپ کو کہنا ہے. میں رشید احمد ابن محمد رضا اجمیری کے واسطے سے حضرت مولانا اسماعیل واڑی نقشبندی دامت برکاتہم کے ہاتھ پر سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوتا ہوں اور یہ عہد و پیمان کرتا ہوں، نمازوں کی پابندی کروں گا، اذکار اور اورات کرتا رہوں گا، تلاوت قرآن کرتا رہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر وقت کروں گا اور سنتوں کی پیروی کروں گا، گناہوں سے حتی الامکان بچتا رہوں گا، چوری نہیں کروں گا، غیبت، کینہ کپٹ، حسد، زنا، بدنظری اور جتنے بھی جرائم ہیں ان تمام سے بچتا رہوں گا، اور اگر کوئی خطا اور گناہ ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کروں گا، شرک کو اپنے حال سے واقف کرتا رہوں گا، اے اللہ میری اس بیعت کو اپنے فضل سے قبول فرما، اور جتنے سلاسل ہیں ان تمام کا احترام نصیب فرما، اور ان کے مشائخ کے فیض کو جاری ساری فرما، اے اللہ مجھے بھی سلسلے کے فیض سے محروم نہ فرما۔ بس یہ ہو گیا، اب تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کر لیں، ذکر کے بعد انشاءاللہ مراقبہ تھوڑی دیر کریں گے اور اس کے بعد پھر دعا کریں گے، اور دعا ایسے موقعوں پر جو ہے مقبول ہوتی ہے۔ شاہ غلام نبی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ بیعت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جیسے قرآن کریم کی دعا ہو تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، جیسے ختم بخاری شریف ہو تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، جیسے کوئی ہاتھ مانگ رہا، دعا مانگ رہا اور ہاتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھ پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اس طرح سے بیعت کی مجلس میں بھی اور ذکر کی مجلس میں بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، لہذا اس موقع پر دعائیں جو ہیں مقبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی دعائیں ہیں ان تمام کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ ذکر کا طریقہ جو بتایا ہے یہاں اجتماعی، چونکہ ذکر ہوتا ہے تحلیل لسانی، اس لیے جن حضرات کو ذکر جہری کی اجازت نہیں ہے وہ انفرادی طور پر نہ کریں، لیکن یہاں چونکہ سب لوگ کر رہے ہیں انفرادی طریقہ وہ بھی ذکر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ماں بہنیں ان کی آواز جو ہے سطح تو نہیں ہے، لیکن ان کی آواز جو ہے ان کے کانوں تک محدود رہے اور باہر تک نہ جائے، یہ ضروری ہے، اور تھوڑی دیر ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ دگاد مشکوز نامد گفتر کمال بے ادبی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله.
اب سے تھوڑی دیر انشاءاللہ ہم مراقب رہیں گے اور آنکھیں بند ہونی چاہیے اور جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, سر کو جہاں ضرب لگائی ہے الٹے ہاتھ کی طرف, سینے سے دو انگل نیچے دل ہے وہاں ذرا سا سر کو جھکانا مراقبے میں, اور مراقبے میں صرف تصور کرنا ہوتا ہے, تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے, اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب سے تھوڑی دیر تک مراقب رہیں گے اور یہی تصور رکھیں گے اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل اللہ 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 کر رہا ہے. اس سے اللہ کا دھیان نصیب ہوگا. یہ ایک راستہ ہے, اللہ کا دھیان ہمیشہ کے لیے جمانے کے وقت ہے, ایک طریقہ ہے, یہ مقصود نہیں ہے, مقصد تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کا دھیان نہ ہونے سے گناہ ہوتے ہیں, اور جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دیں گے اور گناہوں سے بچا دیں گے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں, اور آج ضرورت ہے کہ ہمارے قدم نیکیوں کی طرف اٹھیں, بغیر اللہ کے فضل کے اور اس کی رحمتوں کے نہیں ہو سکتا. اب مراقب اے خوبتا دل بیدار جاؤ, بیدار جاؤ, بیدار جاؤ. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ گیا, کتنا دل کو اللہ کا دھیان ہونا چاہیے, کتنا اللہ کے دھیان سے دوری کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. ہر چیز کا دھیان میں ہمیں نہیں ہے تو اللہ کا دھیان. در ذکر حق مشغول شو, مشغول شو, مشغول شو, اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں, اصلی کام بھی اللہ کی یاد ہے. عزیزوں دوستوں یارو, یہ دنیا دار پانی ہے, دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنا دیے, تو آیا بغر تار پتا لذات دنیا میں, عقل کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. اس سے مانگے
کہاں جائیں کسے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ میرا رب سن رہا ہے یہ میری دعا، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، بحر بر کیا بنا گے سبا نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبئی، ایک سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل خوشا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اور کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے مسلمان اسے فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ مراقبے میں جب آنکھیں بند ہو تو سوچنا چاہیے کہ آج میں نے اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب لوگ میری آنکھ بند کر دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیں، دعا کریں، جو بیعت ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، وہ خود اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ بارک وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما هو اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك انت اهل التقوى والمغفره، اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا فجميعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تبلغنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ اقرامی پاپی ہیں، اے اللہ گناہگار ہیں، اے اللہ سیاہکار ہیں، اے اللہ سیاہکار ہیں، اے اللہ خطاکار ہیں، اے اللہ گناہگار ہیں، اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. کون سے گناہ ہیں جو ہم نے نہیں کیے؟ وہ گناہ ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے آ جائے تو لوگ ٹھوک دیں ہم پر اور ہم سے نفرت شروع کر دیں، لیکن تو نے پردہ رکھ دیا، ستاری کا معاملہ کر دیا، اللہ ہمارے عیوب کو چھپا دیا، ہمیں لوگوں کی نظروں میں اچھا بنا دیا. کل آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما، پردہ پوشی کا معاملہ فرما. اللہ العالمین ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے، اللہ ہمارے قلب کو شاکر بنا دے، اللہ جسم کو تیرے انکام پر ناظر بنا دے. اللہ العالمین نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے، دل کے بگاڑ دور فرما دے. اللہ اندر کی جتنی برائیاں ہیں مٹا دے، اللہ ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمیں پر خلوص مومن بنا دے، اللہ سچا ایماندار بنا دے، 100% پکا مسلمان بنا دے. الہ العالمین تیرے احکام پر چلنا آسان فرما دے، اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، اللہ سلسلوں کا فیض عطا فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. الہ العالمین جو سلسلے میں بعث ہوئے ان کو سلسلے کے فیوض عطا فرما. اللہ دین پر جمع دے، دین کے ہر شعبے میں جمع دے. اللہ حضور کی سنتوں کا متوالا اور عاشق بنا دے، ایک ایک سنت کا عشق کرنے والا بنا دے. اللہ دین کی محنت کرنے والا بنا دے، دین کے کاموں میں لگنے والا بنا دے، تیرے راستے کی محنتوں کے لیے انہیں قبول فرما لے، جوانوں کو قبول فرما لے. اے الہ العالمین غیب سے اصلاح کا انتظام فرما دے. اے اللہ قلوب کو نور معرفت سے منور فرما دے. اے اللہ زبانوں کو ذکر سے مرصع فرما دے. اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو نورانی بنا دے. اے اللہ گناہوں سے ظلمتی دل بن گیا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، اللہ اسے اجالوں میں تبدیل فرما دے. اے اللہ نیکیوں کا ذوق شوق دے دے. اے الہ العالمین روحانی جسمانی امراض سے شفا کاملہ عطا فرما. ہمارے مشائل جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے سلسلوں کو دوام اور ان کے فیوض سے مستفین ہونے والا بنا دے. اے اللہ علماء کا حفاظت فرما، اے اللہ مساجد کی مراکز کی خانقاہوں کی تیرے راستے میں چلنے والے تیرے بندوں کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما، اور جب تک زندہ رکھتے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما، پورے خاتمہ سے حفاظت فرما، پوری موت سے حفاظت فرما. اے اللہ قریب ماضی میں جتنے ایمان والے مرد عورتیں چلی گئی، اللہ تمام کی بے انتہا مغفرت فرما. اللہ جمیع قبرستان والوں کی مغفرت فرما، جو علماء چلے گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ ہاتھ اٹھا کی جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.